نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محترم حضرات اور معزز خواتین، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے کچھ سیرت کے بارے میں عرض کروں، آپ سے بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلے وہ سوال میرا میں اپنی ذات سے کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے اور معزز خواتین سے کرتا ہوں. جو اس کا جواب ہو وہ آپ مجھے نہ دیں، لیکن اپنے دل میں اس کا جواب سوچ لیں. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سیرت بیان کرنے کے لیے اور سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ہماری اس حالت کو دیکھ لیں، ہماری اس شکل و صورت کو دیکھ لیں، ہماری وضع قطع کو دیکھ لیں، ہمارے طور و طریق کو دیکھ لیں، اور ہماری اس معاشرت کو دیکھ لیں جو گندی ہو چکی ہے، تو کیا آپ ہمیں اپنا امتی کہیں گے؟ اس سوال کا جواب چاہیے. سوچیں، آپ ہمیں اپنا امتی سمجھیں گے؟ ذرا غور فرمائیں، کیا ان حالات میں جن سے آج ہم گزر رہے ہیں اور اس طرز اور اس انداز میں جس کو ہم نے آج اپنا رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ لیں تو آپ ذرا غور فرمائیے اور سوچئے کہ آپ ہمیں اپنا امتی کہہ دیں گے؟ ایک بات، ایک سوال، اور اس سے پہلے ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ جب میں اپنا بیان شروع کروں، وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ امت کا اجمالی اعمال نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے پیش کرتے ہیں ہفتے میں دو دن، ایک تو پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن. امت کا اجمالی کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے، کیا کہیں گے اسے حضرت، یعنی سرسری اعمال نامہ آپ کی خدمت میں پوری امت کا، تمام عالم میں امت کا، عالم کی امت کا پیش کرتے ہیں. اب ذرا مجھے یہ بتائیے، غور کر کے بتائیں خواتین بھی اور مرد حضرات بھی، کہ ہمارے اس اعمال نامے کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہوں گے یا رنجیدہ؟ یہ بتا دیجیے. صاحب و دعوت فکر دے رہا ہوں، اللہ تعالی مجھے محفوظ رکھے کسی پر تنقید کرنے سے، صرف دعوت فکر ہے اور کچھ. جواب میں نہیں لے رہا، آپ اپنے دل میں سوچ لیں اس کا جواب، خواتین بھی سوچ لیں، آپ حضرات بھی سوچ لیں، کہ جب ہمارے اعمال نامے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہوں، آج تو ہے سنیچر لیکن ایک دن چھوڑ کر پیر آنے والا ہے، پیر کے دن جمعے سے لے کر جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر، ان دنوں کے اعمال نامے پوری امت کے، چاہے وہ کہیں رہتی ہو، شہروں میں رہے، کلفٹن میں رہے، گلشن میں رہے یا کہیں اور رہے، پہاڑوں میں رہے، جنگلوں میں رہے، صحراؤں میں رہے، مہذب دنیا میں رہے یا وحشی دنیا میں رہے، جہاں بھی آپ کی امت ہے، اور امت میں مرد بھی داخل ہیں عورتیں بھی داخل ہیں، ان سب کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں. اب ذرا غور کر کے سوچ لیں اور انصاف سے کام لیں کہ آپ ہمارے اعمال نامے دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے یا رنجیدہ. صحیح سوچ، حقیقت یہ ہے کہ رونے کا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر رنجیدہ ہو جائیں، یعنی جس سے ناراض ہو جائیں، اس کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب. قرآن کریم کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ناراض ہو جائیں، اس کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب. آپ کو جس سے تکلیف پہنچ جائے، اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. سورہ احزاب میں یہ آیت موجود ہے، جس کا دل چاہے دیکھ لے. اس حالت میں ہم امید کیا رکھیں اپنے لیے؟ میرے محترم بزرگو، عزیزو اور دوستو، اور میری معزز بہنوں اور بیٹیوں، دل سوزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، دل جلتا ہے. ذرا غور کریں میری بات پر. سیرت تو بعد میں بیان کروں گا اگر موقع ملا، جو سیرت کا مقصود ہے وہ پہلے عرض کر دوں. بڑی دل سوزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا جب حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم پیش ہوں گے، تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر آپ نے اس موقع پر ہمیں امتی ہونے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا میں نہیں پہچانتا کہ میرے امتی ہیں، بتائیے ہم کہاں کدھر جائیں گے؟ اور بخاری کی حدیث میں ایک قصہ آیا ہے، میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، جو کچھ ہے وہ حدیثوں کی اور قرآن کی بات کہوں گا. بخاری شریف کی حدیث میں ایک قصہ آیا ہے کہ جو ظاہراً امتی نظر آئیں گے آپ کو میدان حشر میں، اس موقع پر کہ جب حوض کوثر پر آپ اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے، اور تقریباً ہر مومن اور ہر مومنہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک حوض عطا فرمائیں گے جس کا نام ہے حوض کوثر، اور اس میں پارہ ام انا آتینا کل کوثر میں اس کا بیان ہے، بہت تفصیل سے بیان آیا ہے. تو حوض کوثر، اس کا پانی جس کی تعریف حدیثوں کے اندر آئی ہے، اس وقت میں بیان نہیں کرتا، اس کا پانی اب بڑا عجیب و غریب جنت کی نہر سے آ رہا ہوگا، اس سے آپ پانی پلائیں گے اپنی امت کے افراد کو. اتنا بڑا حوض کوثر ہوگا کہ میں اس دنیا میں اس کا رقبہ بیان نہیں کر سکتا، اس کی وسعت، اس کا عرض، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی میں بیان نہیں کر سکتا. بس حدیث شریف میں اتنا آیا ہے کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں، کسی نے شمار کیے ہیں، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے اس کے اوپر آب خورے ہوں گے، پانی پینے کے برتن. کتنا بڑا ہوگا، اس سے آپ پانی پلائیں گے اپنی امت کے افراد کو. جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا پھر بعد میں کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی, یہ بھی حدیث میں. اور اس سے پہلے جو پیاس کا عالم ہوگا میدان حشر میں, وہ بھی ہر مومن اور ہر مومنہ جانتے. اس موقع پر کچھ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, آپ دیکھ کر آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ میرے امتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ملائکہ وہاں پر موجود ہیں, فرشتے وہاں موجود ہوں گے, ان کو دھکے دے کر بھگائیں گے, ان لوگوں کو دھکے دے کر بھگائیں گے. میں کہوں گا کہ بھئی انہیں کیوں بھگا رہے ہیں, یہ تو میری امت کے معلوم ہوتے ہیں. فرشتے کہیں گے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بگاڑ دیا, آپ کے طریقے کو بگاڑ دیا, اس لیے بھگا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں بھی کہوں گا خدا کرے یہاں سے بھاگ جائیں, خدا کرے یہاں سے بھاگ جائیں, ان پر لعنت, لعنت ملے گی. صاحب سوچو ہم کدھر جا رہے ہیں, اندھے بن گئے ہیں. کس چیز میں اندھے بنے؟ اس دنیا میں, اس دنیا کی اندھی محبت میں. اندھی محبت کا مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام کا کچھ پرواہ نہیں, جائز ناجائز کا کوئی فکر نہیں, بس ہو جائے جو کچھ ہونا ہے. یہ ہے اندھی محبت. اس اندھی محبت میں ہم مبتلا ہو گئے. کس دنیا کی اندھی محبت؟ اس دنیا کی جو چند روزہ ہے, آج مرے کل دوسرا دن, پرسوں تیسرا دن, سال بھر کے بعد نام لینے والا کوئی نہیں. اس دنیا کی اندھی محبت میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا, اللہ کو ناراض کیا, اپنے قبر میں انگارے بھرے, آخرت کے اندر ہم نے تباہی مول لی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پیاسے واپس آ گئے. اللہ محفوظ رکھے. بس ان باتوں پر ذرا غور کیجیے میرے عزیزوں, مرنا ہے, آج نہیں تو کل مرنا ہے. جس نے جو بھی اس دنیا میں اپنی ماں کی گود میں آیا ہے وہ یقیناً قبر کی گود میں جانے والا ہے, کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. جو ماں کی آغوش میں آ گیا اس دنیا میں, یقیناً وہ قبر کی آغوش میں جائے گا. وہاں جا کر کیا ہوگا؟ وہاں ہم کیا کریں گے؟ وہاں کس کو پکاریں گے؟ ذرا سوچئے. یہ بھی عرض کر دوں کہ قبر کے لیے اور آخرت کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ اسی زندگی میں کرنا ہے, اس کے بعد کوئی موقع نہیں. سانس نکل گیا, بندے کا تمام معاملہ ختم ہو گیا. جو کچھ کرنا ہے وہ اسی زندگی میں کرنا ہے, اس زندگی میں کہ جو اللہ نے ہمیں اس لیے عطا فرمائی تھی کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں, اس لیے عطا فرمائی تھی کہ ہم اپنی آخرت کو درست کریں, اس لیے عطا فرمائی تھی یہ زندگی کہ ہم اپنی قبر کو جنت کا باغ بنائیں, اس لیے عطا فرمائی تھی کہ ہم اس دنیا میں عزتیں حاصل کریں, اس لیے عطا فرمائی تھی کہ ہم دنیا میں شان و شوکت حاصل کریں, اس لیے عطا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہم خاص بندے بن جائیں. ہم نے کیا کیا؟ شیطان کے بندے بنے. ہم نے کیا کیا؟ کافروں کے بندے بنے. ہم نے کیا کیا؟ یہودیوں کے بندے بنے. ہم عیسائیوں کے بندے بنے. ہم ان کے غلام بن گئے. ہم نے غلامی چھوڑ دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, غلامی اختیار کی ہم نے ہندوؤں کی, یہودیوں کی, عیسائیوں کی اور دوسرے کافروں کی. زندگی اللہ نے کس لیے عطا فرمائی تھی اور ہم نے کس میں لگا دی؟ زندگی کا حساب دینا ہے. یقین رکھیے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے, ایک ایک لمحے کا. سوچ لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز پانچ چیزوں کا سوال سب سے پہلے کیا جائے گا, اور جب تک اس کا جواب نہیں ملے گا بندے کو اللہ تعالی کی بارگاہ سے ہٹنے کی اجازت نہ ہوگی. یہ حدیث سنی ہوگی آپ نے, میں تو اس وقت اپنے رنگ میں اس کو بیان کروں گا کہ بندہ اس وقت تک رب کے سامنے سے اور اس کی عدالت میں سے ہٹ نہ سکے گا جب تک پانچ باتوں کا سوال نہ ہو جائے اور جواب نہ مل جائے. سب سے پہلا سوال ہوگا, میری بہنیں بھی سن لیں اور بیٹیاں بھی سن لیں اور آپ میرے بزرگ حضرات بھی سن لیں, سب سے پہلا سوال ہوگا اس پوری عمر کے سلسلے میں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی, ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائی, اس عمر کے سلسلے میں سوال ہوگا کہ کہاں کہاں اس کو تم نے گنوایا, تم نے کس چیز میں یہ عمر گزاری. ایک ایک لمحے کا حساب دو اور ایک ایک آن کا حساب دو. صاحبو ذرا سوچ لو کتنی کٹھن منزل سامنے آنے والی ہے. آپ حضرات کو اونچے طبقے کے معزز پڑھے لکھے حضرات ہیں اور خواتین بھی ایسی ہی ہیں, جب کوئی امتحان اس دنیا کے اندر سامنے آ جاتا ہے ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. کیا یہ بات نہیں, راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے, اس کی تیاری میں شب و روز ہم لگ جاتے ہیں اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے, اور اگر کامیاب ہونا نہیں تو ٹھیک ہے, شب و روز اس کی تیاری میں ہم لگے رہتے ہیں. صاحب اتنا بڑا حساب پیش آنے والا ہے, پوری عمر کا حساب وہاں پر دینا ہے, کیا تیاری, کیا اس کا فکر ہے, کون بے چین ہے ہم میں سے اس بارے میں کہ ہمیں حساب دینا ہے, کس کو فکر ہے اس بات کا کہ ہم سے ہماری زندگی کے ایک لمحے کا حساب ہوگا, اس کو فکر ہے. آپ ناراض تو ہوں گے کوئی شک نہیں, لیکن میں کیا کروں, بھائیوں کی حالت دیکھتا ہوں, بیٹیوں کی حالت دیکھتا ہوں, بہنوں کی حالت دیکھتا ہوں, بزرگوں کی حالت دیکھتا ہوں, دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یہ ہیں اللہ کے ماننے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا حال. میرا دل زخمی ہے ان حالات سے جس میں امت آج گھر گئی, جہاں بھی جاتا ہوں اپنے دل کے پھپھولے پھوڑتا ہوں, دل میں جو زخم ہے ان کو آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ خدا کے لیے ان زخموں پر مرہم رکھ دے اور ان دل کے پھپھولوں کو جو پھوٹ رہے ہیں ان کا علاج کر دیں. آپ ذرا غور فرمائیے, فرض کیجئے کسی کی عمر ہے 70 سال جیسے میں بیٹھا ہوں اور چلا گیا دنیا سے, وہاں پر 70 سال کی زندگی کا حساب دینا ہے, تاریخ کے ساتھ وقت کے ساتھ ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. تم نے 31 دسمبر کو جبکہ 1 جنوری آنے والی تھی رات کو 12 بجے سے کیا کیا کیا, حساب دو, حساب دو, کتنا تم نے مخلوق کو ستایا شور کر کر کے, کتنے مسلمانوں کو تم نے تکلیف پہنچائی اپنی گولیوں سے, اور کس قدر تم نے اودھم بازی مچائی, حساب دو. ہے اس حساب کی تیاری, اس حساب کی تیاری کسی کے پاس نہیں. میں بھی اسی میں داخل ہوں. آپ حضرات نے تو کی ہوگی, بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, لیکن میں تو اس میں داخل ہوں, اس حساب کی کوئی تیاری میرے پاس نہیں. ایک ایک لمحے کا حساب. جھوٹ بول نہیں سکتا, رشوت ماں چلے گی نہیں, سفارش ماں کسی کی ہوگی نہیں. سامنے احکم الحاکمین ہوگا. یہیں ذرا سا مجسٹریٹ کے سامنے ہم پہنچ جاتے ہیں, ہوا نکل جاتی, بالخصوص مجرم کی. احکم الحاکمین کے سامنے پیشی ہوگی, اللہ تعالی کے سامنے پیشی ہوگی. براہ راست سوال کرے گا وہ, بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. خوب سمجھ لیجیے, کوئی ترجمان بیچ میں نہیں ہوگا. جیسا کہ حدیث بخاری میں, براہ راست سوال ہوگا ہر بندے سے, ہر بندی سے حساب دو, پوری عمر کا حساب دو, ایک ایک لمحے کا حساب دو, اور اعمال نامہ سامنے ہوگا جو فرشتے لکھ رہے ہیں. آپ حضرات ایمان والے ہیں, علم بھی آپ کو دین کا حاصل ہے, ہر ایک جانتا ہے کہ فرشتے اعمال نامہ لکھنے کے لیے مقرر ہیں. اعمال نامہ سامنے ہوگا, بندہ دیکھ رہا ہوگا, پڑھ رہا ہوگا, فرشتے لکھنے والے موجود ہوں گے, دیکھ دیکھ کر اس میں سے جواب دے گا کہ میں نے فلاں وقت فلاں تاریخ کو یہ کیا. اللہ محفوظ رکھے ہم میں سے ہر ایک کو, ہمارے ہر مومن بھائی کو اور مومنہ بہن کو, اگر وہاں پر جرح ہو گئی, جیسا کہ بخاری کی حدیث میں جواب نہیں دیا جا سکے گا اور وہاں ہلاکت ہو جائے گی. اگر جرح ہو گئی کہ یہ کیوں کیا تم نے, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. تفصیل تو بہت ہے لیکن میں کیا کروں, بہرحال اتنی بات میں نے شروع میں عرض کی ہے توجہ دلانے کے لیے کہ ہم جو کچھ بھی سنیں اور جو کچھ بھی ہمیں دین کی بات معلوم ہو, جو کچھ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمیں حصہ معلوم ہو جائے تو ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سیرت, سیرت کے معنی ہے طریقہ. سیرت نبی, نبی کا طریقہ, یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. اور نبی کا جو طریقہ ہے اس کو سنت کہتے ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ. اس کو بیان کرنے کے لیے اور اس کو لکھنے کے لیے حضرت عمر نوح چاہیے, تب بھی ختم نہیں ہوگا. یہ اتنا وسیع اور اتنا لمبا چوڑا ہے. میں نے یہ آیت پڑھی اور یہی قاری صاحب نے تلاوت کی تھی. اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بیان کر دی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے, صحابہ کرام کے اور آپ کی امت کے اوصاف بیان کیے گئے. بس اسی پر آپ نظر فرمائیں, آپ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں آپ کی امت کے اور حضرات صحابہ کرام کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی. آیت ہے محمد رسول اللہ. محمد آپ جانتے ہیں کیا نام ہے اور کس کا, اسی لفظ محمد میں آپ کی تمام سیرت آ گئی. بس یہیں سے سمجھ لیجیے, اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ کس قدر پاک نام ہے جس کی ہمارے دلوں میں قدر نہیں, ہماری زبانوں پر قدر نہیں. آج ہی مجھے سعید شاہ صاحب نے ایک قصہ سنایا تھا, آپ ان سے سن لیں. سلطان محمود غزنوی کا میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. جو میں سمجھاؤں اس کا حاصل یہ ہے کہ سلطان محمود کے پاس ایک ملازم تھا یا کون تھا جس کا نام محمد تھا, محمد تاج الدین. سلطان تھا ہمیشہ اس کا نام محمد کر کے لیتا تھا, لیکن ایک موقع پر اس نے تاج الدین کہہ دیا. اس غلام کو بھی فکر ہوئی کہ آج میرا یہ نام کیوں لیا. مختصر یہ کہ سلطان نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ جس وقت میں تو جب تجھے بلا رہا تھا تو میرا وضو نہیں تھا, اور محمد نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, بغیر وضو کے کیسے لے لیتا. یہ ادب ہے اس نام پاک کا, ہمیں سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور رسمی چیزوں سے ہمیں بچائیں, کیونکہ ہم نے اسلام کو رسم بنا دیا تھا. اور کچھ نہیں, ایک رسم ہے چل رہی. حالانکہ اسلام رسموں کو مٹانے کے لیے آیا تو لفظ محمد بڑا مبارک نام ہے. کسی ایسے مومن کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرق ہو, ممکن نہیں ہے کہ وہ بغیر وضو کے نام لے لے. ہم جیسے جو ہیں وہ تو لیتے ہی رہتے ہیں, لیکن وہ مومن جو آپ کی محبت کے اندر سرشار ہے وہ آپ کا نام پاک وضو کے بغیر نہیں دے گا. فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے, بہت اچھی بات کہتا ہے, ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. کہ اگر ہزار مرتبہ مشک گلاب سے میں اپنے منہ کو صاف کر لوں اور دھوڑا لوں, اس کے باوجود بھی آپ کا نام مبارک لینا کمال بے ادبی. آپ کے نام مبارک کا تو یہ مقام ہے جو اس کے اندر بیان کیا, شعر کے اندر بیان کیا, ورنہ کم سے کم تو یہ ہے کہ وضو کے بغیر نہ دے. یہ لفظ محمد ایسا ہے کہ اس کی تشریح اگر میں کروں کم سے کم 3 گھنٹے لگ جائیں گے, اور اسی لفظ محمد میں آپ کی تمام سیرت ہے, تمام سیرت اسے. اس کے بعد رسول اللہ, یہ آپ کا اعزاز ہے اور آپ کا لقب ہے, کیونکہ ہر رسول کا ایک لقب رہا ہے. لا الہ الا اللہ یہ تو ہر امت میں رہا, لیکن جیسے جیسا رسول آتا رہا اس کے لقب بھی ملتا رہا. لا الہ الا اللہ, آدم و صفی اللہ, ان کے زمانے میں یہ کلمہ تھا. لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, ان کے زمانے میں یہ کلمہ تھا. لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, ان کے زمانے میں یہ تھا. لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ, ان کے زمانے میں یہ تھا. اور لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. تو یہ آپ کا اعزازی لقب ہے, امتیازی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے, اور اس آیت کے اندر اس کو ذکر کیا. سیرت سے تو آپ حضرات بہت کچھ واقف ہیں اور جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں تو اس لیے اس کو یہاں پر مختصر کر کے امت کے جو اوصاف آگے بیان کی اس آیت میں وہ ذرا سے پیش کروں گا. بہنیں بھی ذرا غور کریں اور مرد حضرات بھی غور کریں. فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, جو آپ کے ساتھ ہیں وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں, اور وہ کون ہیں؟ پہلے صحابہ کرام, پھر امت. یعنی امت کے یہ اوصاف ہیں بعد میں اور پہلے صحابہ کے. کیا حال ہے ان کا؟ اشداء علی الکفار, کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت. رحماء بینہم اور ایمان والوں کے ساتھ بڑے رحیم و کریم, آپس میں رحمتیں کرنے والے, آپس میں شفقتیں کرنے والے, اور کافروں کے مقابلے میں تلوار اور سخت. یہ دو وصف بیان کیے. کیوں صاحب امت کدھر گئی؟ کافروں کے مقابلے میں نرم بلکہ بھیڑ بلکہ بزدل, ایمان والوں کے مقابلے میں تلوار اور گولی. یہ امت اس طرف ہے. کون سی چیز ہمارے اندر ہے ذرا سوچئے تو صحیح. قرآن جو بتا رہا ہے اس میں سے کون سی چیز ہے؟ وہ جنگیں, وہ لڑائیاں, وہ دہشت گردی, وہ کشت و خون, وہ خونریزی کہ جو تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی, تاریخ اسلام میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ چیزیں ملتی ہیں کافروں کی تاریخ میں جو آج ہمارے یہاں موجود ہیں. نہ کسی ایمان والی کی جان محفوظ ہے, نہ کسی کا مال محفوظ ہے, نہ عزت محفوظ ہے, نہ آبرو محفوظ ہے. لینے والے کون ہیں؟ مسلمان بھائی. لینے والے کون ہیں؟ حضور کی امت, حضور کے امتی. مار ڈالنے والے کون ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے. جان لینے والے کون ہیں؟ حضور کا دم بھرنے والے. امت اس طرف جا رہی. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ امت کے اوصاف میں سے یہ ہے, امت کی خصوصیت یہ ہے مردوں کی اور عورتوں کی, کہ کافروں کے مقابلے میں سخت شمشیر برانا. کہ کافر کسی ایک مومن کو نظر اٹھا کر دے گا تو آنکھیں نکال لیں, اتنے سخت. اور ایمان والوں کے معاملے میں بڑے نرم, بڑے رحیم, بڑے کریم. اپنا حق چھوڑ دینے والے, دوسرے کو ترجیح دینے والے, ایثار کرنے والے, ہمدردی رکھنے والے, خیر خواہی رکھنے والے. یہ ہے امت کے اوصاف. امت کدھر گئی صاحب؟ ذرا بتاؤ, ہے اس ان اوصاف پر؟ ہے. فکر کیجئے, غور کیجئے. قرآن کریم سیرت نبوی کو دو لفظوں میں بیان کرنے کے بعد یہ باتیں اور یہ اوصاف بیان فرما رہا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ بس قرآن کی زینت بن کر رہ جائیں یہ اوصاف, بلکہ اس لیے کہ امت ان کو اپنائے. اور اپنانے کے طریقے ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا. اور دو وصف آگے بیان کیے. تراہم رکعاً سجداً, یہ ہے امت کے اوصاف مردوں کے اور عورتوں کے, کہ تم انہیں دیکھو گے سجدے کی اور رکوع کی حالت میں, یعنی نمازی, نمازوں کے پابند. جو بھی انہیں دیکھے گا نماز پڑھتے ہوئے ملیں گے, نمازوں کے پابند ہیں, ہر وقت رکوع اور سجدے کے اندر ہیں, ہر وقت رکوع سجدے کے اندر ہیں. اس لیے کہ جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پورے 24 گھنٹے نماز پڑھی. یہ حدیث شریف کا مضمون ہے. پانچ وقت کی نماز پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہے کہ جیسے اس نے 50 وقت کی نماز پڑھی. اور 50 وقت کی نماز سمجھ لیجئے کہ ہر 3 گھنٹے کے بعد پونے 3 گھنٹے کے بعد. جب 24 گھنٹے میں پونے 3 گھنٹے کے بعد وہ نماز پڑھے گا تو ایسا ہو گیا کہ دیکھنے والا جب بھی دیکھے گا تو رکوع اور سجدے میں ہوگا. خلاصہ یہ نکلا کہ وہ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں. ہے امت آج اس کے اوپر؟ ذرا بتائیے. مسجدیں بنا دی شاندار, ایسی مسجدیں کہ دنیا میں ان کی نظیر نہیں ملتی, لیکن نمازیوں کی تعداد کتنی ہے ذرا دیکھیے. آپ مجھ سے زیادہ خوب جانتے ہیں, آپ اس عالم سے اور اس دنیا سے پوری طرح واقف ہیں. میں تو کنویں کا مینڈک ہوں, مجھے کچھ پتہ نہیں. صرف آپ جیسے حضرات سے سن کے میں بیان کرتا ہوں. آپ خوب جانتے ہیں کہ مسجدوں کی کیا حالت, نمازی کتنے. ایک گھر میں اگر اللہ نے 10 آدمی دیے ہیں, ایک باپ کو اللہ تعالیٰ نے 10 اولادیں دی ہیں, بتائیے ان میں سے کتنے نمازی ہیں کتنے غیر نمازی ہیں. آپ خود فیصلہ کریے. کیوں صاحب ہو, کیا نماز کی پابندی فرشتے کریں گے یا یہ امت کرے گی؟ ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ امت کرے گی. کون سی امت کرے گی؟ وہ امت کہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی نام لے گا ہے, جو آپ کے نام پر سیرت کے جلسے کراتی ہے وہ کرے گی. جنات نہیں آئیں گے اس کے لیے, فرشتے نہیں آئیں گے اس کے لیے, سیرت کے جلسے منعقد کرانے والی امت کرے گی. اس امت کو کرنا چاہیے. اب ذرا دیکھ لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو 10 اولادیں دی, ان میں سے کتنوں کو نمازی بنایا اور کتنوں کو اس نے ایسی چھوڑ دیا, آپ خود فیصلہ کر. وصف ہے امت کا, خاص امتیازی وصف ہے یہ کہ تراہم رکعان سجدہ, کہ تم ان کو دیکھو گے رکوع اور سجدے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے. اور امت اس طرف جا رہی ہے کہ امت ڈھول باجے میں, گانے میں, ناچنے میں, رنگ میں اس کے اندر چل رہی, اس کی پابندی ہے, اس کی پابندی. ناراض نہ ہونا, اگر دل کے پھپھولے پھوڑنا, جلا ہوا دل ہے میرا. قرآن کریم اور حدیث کا علم جس کو ہوگا وہ امت کی اس حالت کو دیکھ کر جلے گا, کچھ نہیں کر سکتا, مجبور ہے, لیکن کم سے کم بیان تو کر سکتا ہے. چوتھا وصف بیان کیا, ختم کرتا ہوں کیونکہ آپ کے اور پروگرام بھی مجھے معلوم ہوتے ہیں. چوتھا وصف بیان کیا, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ امت کا چوتھا وصف بیان کیا کہ اس امت کا, اس امت کی مردوں, اس امت کی عورتوں کا, اس امت کے مردوں کا ایک خصوصی اور امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو اور اس کی خوشنودی کو طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم طلب کرتے ہیں, دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ سے کہ ہم پر فضل و کرم فرما, ہمارے اوپر رحم فرما, ہمارے اوپر یہ فرما, ہمارے اوپر یہ فرما, دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس کی خوشنودی, اس کی رضامندی وہ طلب کرتے رہتے ہیں. یہ خصوصی وصف ہے اس امت. اور یقین رکھیے جس امت میں, امت کے جس طبقے میں یہ چار وصف پائے گئے وہ دنیا میں غالب رہے گی, غالب رہے گا. اور اس میں کمزوری آئے گی, دنیا میں اسے کمزوری ملے گی. امت کی بہبودی, امت کی ترقی, امت کی شان و شوکت کا راز ان چار چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ چاروں چیزیں کون سی ہیں, میں تو اس وقت تفصیل کر نہیں سکتا, ورنہ ایک ایک وصف کے اوپر کافی بیان کیا جا سکتا ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, دنیا کی خوشنودی کے لیے وہ کچھ نہیں کریں گے کہ اگر ہم نے اپنی اس شادی کے اندر 1,00,000 یا 5,00,000 خرچ نہ کیے تو دنیا کیا کہے گی, اس کے لیے وہ نہیں کریں گے. وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. اگر ہم نے نام و نمود حاصل کرنے کے لیے یہ نہ کیا تو دنیا کیا کہے گی. مومن اس کی پرواہ نہیں کرتا, مومن تو اللہ کی رضا چاہتا ہے, مومن خوشنودی چاہتا ہے, اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے. وہ نہ تو کافر کی خوشنودی چاہے, کافر کے لیے تو تلوار ہے, نہ وہ یہودیوں کی خوشنودی کی پرواہ کرے, نہ وہ عیسائیوں کی خوشنودی کی پرواہ کرے, نہ وہ ہندوؤں کی خوشنودی کی پرواہ کرے, ان کے مقابلے میں تو یہ تلوار ہے. اس کو جو فکر ہوتی ہے تمام تر, جو اس کا مقصود ہے اس لیے, وہ ہے اپنے رب کی رضا مندی اور اپنے رب کی خوشنودی. وہ ہے, ذرا غور فرمائیں حضرت. ہم پھر وہ آخر میں دعوت فکر دے کر ختم کرتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے میری ان ٹوٹی پھوٹی اور جلی ہوئی دل جلنے والی باتوں پر. اگرچہ آپ حضرات کو ناگوار گزر رہی ہوں گی, لیکن میں مجبور ہوں, اور محض اس لیے مجبور ہوں کہ اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کی بگڑی ہوئی حالت کو برداشت نہیں کر سکتا. کچھ نہیں ہے میرے اختیار میں, اس لیے کم سے کم آپ کے سامنے بیان کر کے کچھ تسلی تو حاصل کروں. اور اس امید پر بیان کرتا ہوں کہ کاش کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری اس سمع فراشی سے پریشان تو ہوئے ہوں گے اور بہت ہی آپ کو گراں بھی گزرا ہوگا, لیکن میں معافی کا طلبگار ہوں, آپ سے معذرت خواہ, اور گویا میں نے آپ کا یہ وقت برباد کر دیا ہے. اب آگے جو کچھ پروگرام ہے آپ وہ کر لیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. آپ حضرات سے اجازت طلب کروں کیونکہ مجھے جلدی سونا ہوتا ہے, میں دیر تک بیدار رہ نہیں سکتا, تو آپ حضرات سے اجازت طلب کروں گا. میری غلطیوں کو معاف فرما دیں آپ حضرات, اور میرے لیے دعا فرما دیں. اگر میری بات اچھی لگی ہے تو دعا فرما دیں, اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے اور آپ حضرات کے دلوں میں میری بات اتار دیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.